رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں, اور سبحان اللہ احادیث میں کیسے کیسے فضائل درود پاک کے ملتے ہیں. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ جو عربی کتابوں میں بھی لکھا اور درود پاک کے فضائل کی اور بھی بہت ساری کتابوں میں اس واقعے کو علماء نے نقل کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا اور وہاں پر حکم دیا گیا, یعنی یہ وقت انٹرول تھا کہ سارے قافلے والے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیں. اب کھانا کھانے کے لیے صحابہ کرام نے جب اپنے ٹفن باکس یا اس زمانے میں جو بھی توشہ دان تھے وہ کھولے, تو صحابہ کرام علی رضوان کے پاس فقط روٹی تھی, سالن نہیں تھا. غور کیجئے کہ یہ کون ہیں, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں, مگر حال یہ ہے کہ روٹی ہے سالن نہیں ہے. آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں, ہماری کبرڈز بھری ہوتی ہیں, ہماری بینک میں پیسے بھی ہوتے ہیں, مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہوتا ہے. تھوڑی سی کمی آ جائے تو جناب شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے بڑی شاندار, یوں سمجھیے کہ وہ نمونہ ہے کہ ہمیں بھی مشکل وقت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا. شاعر لکھتے ہیں نا, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب روٹی تھی سالن نہیں تھا, صبر تھا. تو اب صحابہ کرام علی رضوان نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی بڑے زور زور سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھن بنا رہی تھی. اب صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے, وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان اللہ, صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کے پاس سالن نہیں ہے, حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے, وہ کون یہاں لائے گا, ہم اسے اٹھا کر تو نہیں لا سکتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ. مولا علی اس کے پیچھے گئے, غار کے اندر سے ایک شہد کا چھتا لے آئے. صحابہ اب روٹی کے ساتھ صاف شفاف لذیذ میٹھا شہد کھا رہے ہیں, پھر مکھی بنبنانے لگی. صحابی نرس کے حضور اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے, یہ اس کا جواب دے رہی ہے. سبحان اللہ, نبی پاک سمجھ بھی رہے ہیں اور کلام بھی فرما رہے ہیں. اب میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے. میں نے پوچھا, پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں, پھیکے بھی ہوتے ہیں, بدمزہ بھی ہوتے ہیں, مگر تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا, یہ پریکٹس ہم نے بھی کی ہوگی, ڈاکٹر صاحبان جو بیٹھے ہیں انہوں نے بھی زندگی میں کبھی گلاب کی پتی کھائی ہوگی, تو اٹس اوکے, وہ کھایا جاتا ہے, مگر چمبیلی یا موتیا کھائیں تو وہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے, لیکن شہد تو اتنا میٹھا کہ نام لے تو میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ. تو اب اس مکھی نے جو بات کی وہ بڑی زبردست ہے. وہ کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارا ایک امیر اور سردار ہے, ہم اس کے تابع ہیں, جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آقا ہم بھی اس کے ساتھ مل کر آپ پر درود پڑھتی ہیں, تو بد مزہ کڑوے پھولوں کا جو رس ہے وہ درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے اور شہد جیسی شفا والی چیز بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سبحان اللہ, آج سائنس آج کہتی ہے, کچھ سال 100 سالوں پہلے ہی تحقیق ہوئی نا کہ شہد میں شفا ہے, شہد بیماریوں سے بچاتی ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ شہد شفا والا کیوں ہے, یہ بنتا کس سے ہے؟ سبحان اللہ, یہ بنتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے. اچھا, ایک اور بڑی خوبصورت بات, جو ہنی ہے شہد بنتا کیسے ہے, جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی مدنی قافلے میں جب ایک بار آسٹریلیا جانے کا موقع ملا, تو میں ایک فارم اسلامی بھائی کا تھا, ہم اس میں گئے تھے, تو ہم نے اس میں دیکھا کہ جو فارمنگ کی جاتی ہے شہد, جس کو فارمی شہد کہتے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ایک باکس کے اندر آپ اتنی ساری مکھیاں جمع کر لیتے ہیں اور یہ شہد بن جاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ پورے شہد کے چھتے کا جو معاملہ ہے نا, وہ سب کا سب مدار ہے, گرد گھومتا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک کوئین بی ملکہ مکھی ہوتی ہے، اگر وہ لائی جائے کسی بھی باکس میں چھوڑ دی جائے تو اس کی ریڈیل سے، اس کے سگنل سے آس پاس کی مکھیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ ایک مکھی سے گویا شعائیں نکلتی ہیں یا سگنلز نکلتے ہیں اور باقی آس پاس کی مکھیاں اس کے تابع ہو جاتی ہیں اور وہ پھولوں کا رس چوس چوس کر اس ڈبے پہ جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا اس کو خالی کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کہا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم وہاں سے کوئین بی ملکہ مکھی کو نکال دیتے ہیں، آٹومیٹکلی ساری مکھیاں ڈسپرس ہو جاتی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں، شہد کا چھتہ خالی ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ تحقیق ہم آج پڑھتے ہیں، یہ 1400 سال پہلے مکھی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، آج سائنس کہتی ہے نا کوئی کوئین بی ہوتی ہے، کوئی ملکہ مکھی ہوتی ہے، اس نے تو پہلے ہی کہا تھا ہمارا کوئی امیر ہوتا ہے، اور آقا وہ آپ پر درود پڑھتا ہے، اس کی برکت سے ہم بھی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے اللہ کے رازوں میں سے راز ہے کہ ہر شہد کے چھتے کے اندر درود خوانی کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، ساری مکھیاں مل کر نبی پاک پر درود بھیج رہی ہوتی ہیں، شہد شفا والا بن رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، علماء نے اس خوبصورت واقعے سے بڑے پیارے مدنی پھول ہمارے لیے تحریر فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب پھولوں کا کڑوا پھیکا کسیلا بدمزہ رس درود کی برکت سے میٹھا شہد جیسا ہو سکتا، تو وہ انسان جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اگر وہ بھی درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی میں بھی نیکیوں کی مٹھاس آ جانی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے لیکن مرض تک بیماری پہنچتی نہیں ہے، ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ڈیزیز آتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس کا علاج آتا ہے۔ بیسیکلی علاج دنیا میں ہی موجود ہوتا ہے، اس دوا تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ اور سبحان اللہ، اسلام میں طب، علاج، ڈاکٹری کے بارے میں کیا شاندار کانسیپٹ موجود ہے۔ حضرت علی بن حسین واقد علیہ رحمۃ اللہ الواحد سے ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ تمہارے دین میں تو بالکل طب ہی نہیں ہے، تمہارے دین کے اندر تو طب یعنی ڈاکٹری یا علاج کے معاملات تو ڈسکس ہی نہیں کیے گئے، تمہارا دین معاذ اللہ یہ تو ناقص ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کا سارا علم طب جو ہے قرآن پاک کی اس آدھی آیت سے بیان فرما دیا ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا کہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی حدیث، کوئی کوٹنگز دی ہیں، کوئی ارشاد فرمایا طب کے بارے میں؟ سبحان اللہ، اب کیا خوبصورت انہوں نے حدیث سنائی کہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند لفظوں میں سارا طب جمع کر دیا۔ ارشاد فرمایا معدہ ساری بیماریوں کا گھر اور پرہیز سارے علاجوں کا سر ہے، بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو۔ یہ سن کر وہ نصرانی، وہ غیر مسلم ڈاکٹر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جالی نوس، جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر مانا جاتا ہے، اس کے لیے طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی پیاری باتیں، یہ ہے قرآن کی جامعیت۔ کہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا کے الفاظ تو وہ ہیں کہ کئی سمندر میرے آقا کے چند جملوں میں تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے لکھتے ہیں نا میرے آقا کے ان مبارک الفاظوں کے بارے میں، ہیں دنیا میں بڑے بڑے بولنے والے آئے، بڑے بڑے کلام کرنے والے آئے، سبحان اللہ، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے کیسا خوبصورت اور جامع کلام دیا۔ یاد رہے ہم مکہ پاک میں موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت ایک تاریخ کی بات بتاؤں کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، اور میرے آقا اس قوم میں تشریف لائے جو بڑے انٹلیکچوئلس تھے، بڑے بڑے جس کو آپ کہیں فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کو اپنی بولنے پر بڑا ناز تھا، ان کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا۔ اس زمانے میں دو قسم کی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک تلوار کی لڑائی، ایک الفاظ کی لڑائی۔ لوگ مقابلہ کرتے تھے کہ کس کے کلام میں زیادہ فصاحت ہے، کون سب سے اچھا بول سکتا ہے، کون جناب انٹلیکچوئل زمانے کا سب سے بڑا ہے۔ یہ کعبہ شریف جس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے ایک طرح سے ایگزیبیشن وال تھا، اس پر لوگ اپنے اپنے کلام آ کر لگاتے تھے، کہ دنیا میں سب سے اچھا کلام ہمارا ہے، جس کا ٹاپ آف دا لیول ہوتا اس کا کلام رہ جاتا، باقی لوگ اتار کے لے جاتے. ایسے لوگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو رب عز و جل نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عطا فرما دیا. جب میرے آقا قرآن کی آیتیں پڑھتے تو لوگ حیران ہو جاتے اور ماننے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اور پھر نبی پاک کے خود جو فرامین ہیں، خود جو میرے آقا کی حدیثیں ہیں، سبحان اللہ، بھی آپ نے حدیث سنی کہ مختصر حدیث میں کیا کچھ بیان فرما دیا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی جامع کلمات کے بارے میں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر. اس زمانے میں بہت بہت بڑے بڑے بولنے والے تھے، ذرا اس کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا، اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھیے گا کہ اس زمانے میں لوگ کیسے تھے. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے 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 انٹلیکچوئل، جب نبی پاک کی بات سنتے تھے وہ اس طرح گم ہو کر رہ جاتے تھے، حیران ششدر ہو کے رہ جاتے تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. تو سبحان اللہ، انہی آقا کے فرامین ہم سمجھ رہے ہیں. میں نے ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلانی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیونکہ انسان جو ہے نا اپنے دل کے بارے میں بالخصوص بڑا فکر مند رہتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز یہ کافی ڈینجرس ہوتی ہیں. آپ کولیسٹرول چیک کرواتے ہیں کہ کہیں کولیسٹرول بڑھ گیا ہو تو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر کہتے ہیں جناب اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ اپنی شوگر لیول کو لیول کریں، ورنہ آپ کی شوگر ہائی ہوگی تو اور چیزوں پر اٹیک کرے گا. بہت اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت اچھا ہے، اور ڈاکٹرز بہت اسٹڈی کرتے ہیں. کئی سالوں کی پریکٹس کے بعد جا کر ایک ماہر ڈاکٹر بنتا ہے اور اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. وہ سمپٹمس کے ذریعے، لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ مریض کو کیا پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے، اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہے تو کار ثواب بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیاوی امراض اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اگر کسی کا علاج نہ ہو سکے یا بیچارہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ اس کی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا، واقعی نقصان ہے. لیکن جن ڈیزیزز کی آج میں نے بات کر لی ہے، جن باطنی امراض کو علماء نے ڈیفائن کیا اور انفسائز کیا، اس کی امپورٹنس بیان کی کہ یہ وہ امراض ہیں جو دل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور نارملی اس کے بارے میں کوئی جاننا بھی پسند نہیں کرتا، نہ اس کی ڈیٹیل پتا ہے، نہ اس کے سمٹمز، اس کی نشانیاں پتا ہے، نہ اس کی کیور، اس کا علاج پتا ہے. لیکن یاد رکھیے، جن بیماریوں کی آج میں نے مختصر بات کرنی ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایمان لے لیتی ہیں. مجھے بتائیے بڑی بیماری کون سی ہوئی، جان لینے والی یا ایمان لینے والی؟ اور دوسری بات، بیماری جان لے لینا اور صبر ہو انسان کے اندر تو ثواب ہے، لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر اس پر عمل کرتا چلا جائے، اس کو دور نہیں کرے گا تو ایمان ہی چلا گیا، اور جس کا ایمان چلا گیا وہ تو برباد ہو گیا. جس طرح آپ ہر 2-4-6 مہینے میں لیبارٹری ٹیسٹ کراتے ہیں، اٹس اوکے، اچھی بات ہے، کرانا چاہیے. میں ڈسکریج نہیں کر رہا دنیاوی علاج کو، لیکن باطنی امراض جو انٹرنل ڈیزیزز ہیں، جس کے بارے میں کوئی ٹیسٹ تو کریں، معلومات تو کریں کہ میرے اندر کہیں یہ بیماریاں تو نہیں ہیں. اور میں آج یہ چاہتا ہوں ڈاکٹرز کو کہ آپ نے طویل اسٹڈیز کرنے کے بعد یہ ریئلائز کیا اور یہ آپ نے حاصل کیا کہ آپ مریض کو دیکھ کر چند ٹیسٹ کر کے آپ علاج پہ آ جاتے ہیں، ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے، اب اس کی یہ دوائی ہے، اس کا یہ علاج ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باطنی امراض کے بھی ڈاکٹر بن جائیں؟ آپ جسمانی امراض کے تو ڈاکٹر ہیں، ساتھ ساتھ اپنا بھی علاج کریں. پہلے آپ کو تھوڑا سا بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا تو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا. تو باطنی امراض کے علاج کے لیے انشاءاللہ آپ کو شفا خانہ بھی بتائیں گے، آپ کو ماہر ڈاکٹر بھی بتائیں گے کہ کس کے پاس جانا ہے اور کس سے علاج کروانا ہے. لیکن پہلے ریئلائز کریں کہ ہاں یہ بڑی بیماری ہے، اس پہ اسٹڈی بھی کرنی چاہیے، پریکٹس بھی کرنی چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی بچانا چاہیے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں. انسان کا جو ظاہر ہے نا، وہ باطن کا عکس ہوتا ہے، اندر برائی تو ہی بھری ہوئی. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں کا تعلق عموماً دل سے ہوتا ہے، اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. امام غزالی فرماتے ہیں، جس کی حفاظت اور نگہداشت بہت ضروری ہے وہ دل ہے، کیونکہ یہ تمام جسم کی اصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر تیرا دل خراب ہو جائے تو تمام اعضا خراب ہو جائیں گے، اور اگر تو اس کی اصلاح کر لے تو باقی سب اعضا کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. کیونکہ دل درخت کے تنے کی مانند ہے. بڑی پیاری اگزامپل دی، درخت کا تنا ہوتا ہے نا، پھر اس کے شاخیں ہوتی ہیں، دل درخت کا تنا ہے اور باقی جو پارٹس آف دا باڈی ہیں اعضا جو ہیں یہ شاخیں ہیں. شاخوں کی اصلاح یا خرابی جو ہے وہ درخت کے تنے پر موقوف ہے. تنا مضبوط, تنا جناب مضبوط ہے تو شاخیں بھی مضبوط ہیں. تنا ہی مرجھا گیا, تنا ہی خراب ہو گیا تو شاخیں بھی گرنا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ایک تو یہ امپورٹنس تو ہے کہ باطنی امراض کی معلومات ہونی چاہیے, لیکن ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہ بنے تو گناہگار نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اگر شوگر کی تعریف, ڈائبٹک کی تعریف, بلڈ پریشر کی تعریف اور جناب ان بیماریوں کی تعریف نہیں بتا تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے. مگر باطنی امراض کی معلومات ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نامعلوم ہونا گناہ ہے. اب دیکھیں امپورٹنس پتہ چل رہی ہے نا, وہ علم سیکھنا بہت اچھی بات ہے مگر یہ علم سیکھنا ضروری ہے. مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر, ریا, عجب, حسد, ان کا علم اور ان کے معالجات یعنی علاج کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے. اب بتائیے, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہو سکتا ہے آج میرا بیان سن رہے ہوں, کسی نے جناب ایم بی بی ایس کیا ہوگا, کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوگا, کسی نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں گی, کسی نے یورپ اور امریکہ اور یو کے جا کر ڈگریز حاصل کی ہوں گی. میں آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام علوم آپ نے سیکھے مگر یہ فرض ہے, اور صرف ڈاکٹرز پر نہیں, ہم سب پر یہ فرض ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو, اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ہمیں بھی نہیں پتا تھا کتنی خوبصورت تحریک ہے, کتنا پیارا یہ ماحول ہے جو ہمارے اوپر ضروری چیزیں ہمیں کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سیکھ لو, یہ سمجھ لو, یہ یاد کر لو, اس پر عمل کرو, ورنہ کہیں بارگاہ الہی میں جواب نہ دے پاؤ گے تو کدھر جاؤ گے. تو میں آج ایک باطنی مرض, باطنی امراض تو اتنے ہیں کہ ایک بیان میں بلکہ کئی بیان بھی درکار ہوں گے اور اس میں کچھ مطالعہ بھی کرنا ہوگا, لیکن میں ایک مرض پر ہم سب کی توجہ چاہتا ہوں. اور عموماً ڈاکٹرز میں بھی, مریضوں میں بھی, عام لوگوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے. پہلے ایک مختصر واقعہ, پھر اس مرض کے بارے میں کچھ مدنی پھول. ایاز جو ہے سلطان محمود غزنوی کا ایک ادنا غلام تھا, پھر ترقی کرتے کرتے اس کا محبوب ترین وزیر بن گیا. ایاز کی جو کامیابیاں تھیں نا, وہ جو حاسدین تھے, درباری تھے, ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی کہ تھوڑا عرصہ پہلے آیا اور بادشاہ کا اتنا قریب ہو گیا. اب وہ موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کبھی تو ایاز کو جو ہے وہ بادشاہ کی نظروں سے گرا دیں. آخر کار انہیں ایک موقع مل ہی گیا. ہوا یوں کہ ایاز کا معمول تھا کہ روزانہ مخصوص وقت میں ایک کمرے میں چلا جاتا اور کچھ دیر گزار کر واپس آتا تھا. درباریوں نے دیکھا کہ روز اکیلا کمرے میں کیا کرنے جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہی سوچتے ہیں, ہر بات میں نیگیٹو پہلو, یہ ادھر کیوں جاتا ہے, یہ ادھر کیوں آتا ہے, یہ اس گاڑی میں کیوں گیا, نیگیٹو ہی سوچتے رہیں گے. ڈاکٹرز میں بھی یہ بوال ہوتا ہے, نہیں نیگیٹو کیوں سوچے, ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اب ان درباریوں نے محمود غزنوی کے کان بھرنا شروع کیے کہ ایاز نے خزانے میں سے بہت سارا مال خرد برد کر کے اپنے کمرے میں چھپا رکھا ہے, روز جاتا ہے اور اپنا شاہی خزانے میں جو ہے نا تالا لگا کر مال وغیرہ گنتا رہتا ہے. اچھا, محمود کو حالانکہ ایاز پر بڑا اعتماد تھا مگر پھر بھی درباریوں کو مطمئن کرنے کے لگا چلو چلتے ہیں. اب وہ وزیر تو بڑے خوش ہو گئے کہ اب کمرہ ٹوٹے گا, تالا ٹوٹے گا, اندر سے جو مال ہے وہ باہر نکلے گا. گئے, دروازے کا تالا توڑا گیا اور وزیر کو جو ہے وہ بادشاہ نے یہ کہہ بھی دیا کہ اندر جو مال ملے وہ سارا تمہارا ہے. دروازہ توڑا, جب اندر گئے, خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں سارے گھس گئے, دیکھا کہ وہاں پرانے بوسیدہ لباس اور چپلوں کے سوا کچھ نہیں تھا. درباریوں کی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں کہ اب بادشاہ کا اتنا مقرب وزیر بڑا ویل سیٹ ہے مگر ایسے کمرے میں روز جاتا ہے جہاں پھٹے ہوئے چپل اور پرانے کپڑے پڑے. تو جب ایاز سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تم روز اس کمرے میں جا کر کیا کرتے ہو, کمال کا جواب دیا. ایاز کہتا ہے کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہے جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد کرتا ہوں, روز جاتا ہوں اور اپنے آپ کو گویا یاد دلاتا ہوں کہ پہلے تو یہ کپڑے پہنتا تھا, اگر آج بادشاہ کا قریب ہو گیا تو اپنی اوقات نہ بھولنا, یہ چپل تھے تیرے, یہ لباس تھا تیرا, میں تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا اس بنا پر, اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں اس کمرے میں جا کر. یہ سن کر محمود اپنے وفادار وزیر ایاز سے اور زیادہ متاثر ہو گیا اور حاسدین کا منہ کالا ہو گیا. دو باتیں سیکھنے کو ملی اس واقعے سے, غرور, تکبر. اچانک کوئی نعمت مل جاتی ہے, غریب آدمی دعا کرتا ہے اللہ مال دے دیتا ہے, آدمی کو پوچھتا نہیں تھا اس کو اللہ اچانک شہرت دے دیتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, اوقات یاد رکھنی چاہیے تھی. میں کیا تھا, رب نے کیا بنا دیا, اللہ نے بنایا, میں اب تکبر کس بات کا کروں, میں گھمنڈ کس بات کا کروں. اللہ کی مہربانی, میں چھوٹا سا ڈاکٹر تھا جناب, میرے پاس چار مریض آتے تھے, آج اللہ نے پورے وطن میں میرا نام کر دیا, آج لوگوں کی لائنیں لگی ہیں, اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں شفا دی ہے اس لیے مریض آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غرور و تکبر کرنا شروع کر دو، بندہ عاجزی کا پیکر رہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر کرتے رہیں، آپ سب کوئی آپریشن اچھا ہو گیا، یا اللہ تیری مہربانی تو نے کروا دیا۔ جناب کوئی دوائی دی مریض ٹھیک ہو گیا، یا اللہ تیری کرم نوازی، میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ اور برکت دے گا۔ غرور اور تکبر کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ اب دوسری بات جو اس میرا موضوع ہے، حسد۔ یہ جو حسد ہے نا، جو ان وزیروں کو تھا، ان درباریوں کو تھا، وہ دیکھ نہیں سکے کہ ایاز بادشاہ کے قریب کیوں چلا گیا۔ اور یہ حسد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسی بیماری ہے کہ کئی لوگوں کے دلوں میں ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آج حسد کے بارے میں چند مدنی پھول دینے۔ پہلے حسد کہتے کس کو ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی، حسد کی تعریف کیا ہے؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ یعنی آپ کسی دوست کے پاس کوئی بہت بڑی نعمت ہے، اب ڈاکٹرز ہیں، غور کر لیں کہ کسی ڈاکٹر کا بڑا نام ہو گیا ہے، کسی کا پہلے چھوٹا سا کلینک تھا اب ہاسپٹل بن گیا ہے، اچھا جناب کوئی چھوٹا سا کاروباری تھا اس کی فیکٹری لگ گئی ہے، بندہ بڑا غریب سا تھا اللہ نے بڑا مال دے دیا ہے، شہرت ہو گئی، کوئی بھی نعمت ملی۔ اب اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے تو اس کی تو تباہ ہو جائے، اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ جس سے حسد کیا جائے وہ محسود ہے، اور جو حسد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاسد۔ یہ تعریف یاد ہونی چاہیے، اصل میں حسد یہ ہے۔ اچھا اب میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد کی میں نے ایک دو ایگزامپل تو دی، کچھ اور ایگزامپل سے سمجھ لیں، جس کو آپ ٹیسٹ کہتے ہیں نا ڈاکٹرز کی زبان میں، کہ بھائی سمٹمز ہیں کہ نہیں، نشانیاں ہیں کہ نہیں۔ چند نشانیاں بتاتا ہوں کہ کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھنا، اور جب مالی طور پر خوشحال دیکھیں تو جلنا، کڑنا، تمنا کرنا کہ اس کی یہاں چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، یا اس کی دکان میں آگ لگ جائے، اور یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے۔ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے مگر دل میں یہ خواہش ہوتی ہے۔ کتنا برا دل ہے اس شخص کا، ذرا سوچو تو صحیح، کہ مسلمان کا نقصان چاہ رہا ہے۔ اچھا پھر کسی کو اعلیٰ منصب، دنیاوی منصب پر، دینی منصب پر دیکھیں تو منع کرنا کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی غلطی کرے، کوئی ایسی مسٹیک کرے کہ اس کا نام برباد ہو جائے، یہ بدنام ہو جائے زمانے میں۔ توبہ 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 توبہ، کتنا گندا دل ہے اس شخص کا جس کے دل میں حسد ہے۔ اچھا یہ خواہش رکھنا کہ فلاں ہمیشہ تنگ دستی رہے، کبھی خوشحال نہ ہو، اس کو کبھی عزت نہ ملے، ذلیل ہی ہوتا رہے، مجھے سچ بتائیں یہ کتنی بری خواہشیں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سارا زمانہ کسی کے پیچھے لگ جائے نا کہ اس کو ذلیل کر دے۔ جس کو رب نے عزت دینی ہے اس کو عزت ملنی ہے، جس کو رب نے نعمت دینی ہے اس کو نعمت ملنی ہے۔ یہ حاسد اپنی آگ میں خود ہی جلتا ہے۔ یہ ڈاکٹرز کو میں ایک مشورہ بھی دیتا ہوں، آپ کو کچھ لوگ مریض آ کر کہتے ہوں گے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں سکون نہیں ملتا، رات رات بھر سوچتے رہتے ہیں۔ آپ ان کو بے شک نیند کی گولیاں دے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں، مگر اگر غور کریں نا، اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں، تو وہ کسی کے حسد میں مبتلا ہوگا، وہ بدگمانی میں مبتلا ہوگا۔ یہ وہ باطنی امراض ہیں جو سکون ہی نہیں دے دیتے۔ بندہ غلط ہی سوچ رہا ہوتا ہے کسی کے بارے میں، ہر بار نیگیٹو سوچتا ہے، کسی کی ترقی دیکھتا ہے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کوئی ترقی کرے تو اس کو جلن شروع ہو جاتی ہے، تو کیسے نیند آئے گی اس کو؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو پرسکون رہنا چاہتا ہے، جو رات میٹھی اور آسان نیند سونا چاہتا ہے، وہ اپنے دل کو حسد سے پاک کر دے۔ ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اے اللہ سب کا بھلا کر دے، ان کے بھلے میں میرا بھی بھلا کر دے۔ ادھر تو نعرہ یہ ہو گیا سب کا بیڑا غرق ہو جائے، صرف میری خیر ہو جائے، سارے مریض میرے پاس آنے چاہیے، سارے ڈاکٹر، سب سے اچھی تنخواہ میری ہو، سارے ڈاکٹر فارغ ہو جائیں۔ توبہ توبہ توبہ، جو دوسروں کے لیے کھڈا کھودتا ہے نا، وہ خود ہی جا کر گر جاتا ہے، وہ بدنام برباد ہی ہوتا ہے۔ اچھا سوچیں، پازیٹو سوچیں، حسد سے دل کو پاک کریں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے حاسد کی مثال بڑی بڑی دلچسپ دی ہے، جو حسد کرتا ہے نا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرماتے ہیں حاسد کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے پلٹ کر واپس پھینکنے والے شخص کے سیدھی آنکھ پر لگے اور وہ پھوٹ جائے، اب اسے اور غصہ ہے۔ وہ دوسری بار زور سے پتھر پھینکے، دوسری بار بھی اس کو نہ لگے، واپس پلٹ کر آئے، دوسری آنکھ پھوٹ جائے۔ اب وہ تیسرا پتھر پھینکے تو وہ پھر جناب اس پتھر اس دشمن کو تو نہ لگے، آ کے سر پر گرے اور سر بھی پھٹ جائے۔ فرمایا شیطان اسی طرح اس کا مذاق کرتا رہتا ہے جو حسد کرنے والا ہے، کیونکہ آپ برا سوچتے ہیں برا ہوتا تھوڑی ہے، دعا بھی کرے تو دعا تھوڑی قبول ہوگی اس کے لیے کہ آپ کسی مسلمان کے برے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ عزت دے رہا ہے، اللہ نعمت دے رہا ہے۔ یہ حسد بیماری کتنی بری ہے پتہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون حدیث سنیے گا، کہ یہ بڑی بڑی جو ہے نا ڈرانے والی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نبی پاک سے تعلق نہ رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تو بچت کا راستہ ہی نہیں نا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایمان خراب کرنے والی بیماری ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دل میں جس کی حسد ہے وہ کیسے برکتوں کو پائے گا؟ فارغ کریں اپنے دل کو حسد سے، کسی کا برا نہ چاہیں۔ اچھا یہ ایک بات بتا دوں کہ حسد ہوتا کس کو کس سے؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے حسد ہوگا، ڈاکٹر کو امام صاحب سے حسد نہیں ہوگا، کیونکہ جو پروفیشنل ایک ہوتے ہیں نا، اگر کوئی کاروباری ہے اس کو کاروباری سے حسد ہوگا، یار میری بھی دکان کپڑے کی، اس کی بھی کپڑے کی، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ ناتخواں کو ناتخواں سے ہو جائے گا، عالم کو معاذ اللہ جن کو ہو سکتا ہے وہ دوسروں سے ہو جائے گا۔ تو جس فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے نارملی اس فیلڈ کے لوگوں سے حسد ہو جاتا ہے، فیملی میں ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کو بھائی سے ہو جاتا ہے، ایک بھائی ترقی کر رہا ہے دوسرا بھائی دیکھ ہی نہیں سکتا، ایک بہن اپنے گھر میں سکھی ہے دوسری بہن کو وہ سکھ نہیں ملا، بہن بہن میں حسد ہو جائے گا۔ یہ شیطان اتنا مردود ہے کہ دلوں کے اندر داخل ہو کر یہ بیماری داخل کرتا ہے اور ہم اس کو بہت نارمل لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان برباد کر دے گی، خدا را سمجھیے۔ اور اب میں بتاتا ہوں یہ حسد کرنے والا بیسیکلی آرگیومنٹ، اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، نعمت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ ارے جب سب دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ حسد کرنے والا ڈائریکٹلی رب عز و جل پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ ارے رب دے رہا ہے نا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ دینے والا ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اور یہ بندہ خود ہی برباد ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بری بیماری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میں ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں کو صرف ایک بیماری بتا کر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، نہ گھر میں سکون بچا، نہ دوستوں میں سکون بچا۔ ساتھ کولیگز کام کر رہے ہوتے ہیں، میڈیکل ریپس بھی ہو سکتا ہے، ہوں کمپوٹرز بھی ہوں، ہاسپٹل کے سٹاف سن رہے ہوں مجھے، اور جو جاب کرنے والے ہیں نارملی جاب ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ترقی مل جائے، ہیں سیلری بڑھ گئی اس کی، ادھر دل میں پرابلم ہونا شروع ہو گئی، یار اس کی نوکری، اس کی تنخواہ بڑھ گئی، تو میرے بعد آیا تھا، جونیئر تھا، اللہ کے بندے تم رب سے دعا کرو یا اللہ اس کی بڑی میری بھی بڑھا دے۔ ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ فرق یاد رکھیے گا، حسد یہ ہے کہ اس کی چھن کر مجھے مل جائے یا اس کی بھی برباد ہو جائے، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ ایک حسد کی قسم ہے رشک، جس کو غبطہ کہتے ہیں عربی میں، اس کی تعریف علماء نے یہ لکھی کہ کسی کو نعمت ملی، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بڑا اچھا بیان کرتا ہے، کوئی بہت مالدار ہے، کسی کی بڑا نام ہے، آپ چاہتے ہیں یا اللہ یہ نعمت اس کو دی مجھے بھی دے دے، اس کو بھی برکت دے مجھے بھی دے دے، اٹس اوکے۔ لیکن رشک بھی علماء نے لکھا کہ بندہ نیکیوں میں کرے، ہم مالداروں میں رشک کرتے ہیں، اس کو بنگلہ ملا مجھے بھی مل جائے، بھائی جو نیک بن گیا، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، حاجی بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، رشک اس پر کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب نارملی کیا ہوتا ہے، ساتھ جاب کر رہے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں روزانہ، لیکن دل میں جلن ہے، اس نے موٹر سائیکل لے لی مجھے پرابلم ہو گئی، اچھا گاڑی لے لی، اچھا عجیب دل ہے نا، جس کے اندر حسد ہے نا وہ اپنے دل کے بارے میں غور کرے، اتنا گندا دل ہے اس کا کہ دوست نے آ کر کہا کہ آؤ ذرا نیا گھر لیا ہے آپ کو دکھانا ہے، اس کے گھر گئے، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، باہر نکل کے دو نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہوگا، سود کے پیسوں سے بنایا ہوگا، حرام کماتا ہے جب ہی اتنا بڑا گھر بنایا ہوگا۔ اللہ کے بندو تم ہوتے کون ہو کسی پر اعتراض کرنے والے؟ بریانی بھی کھا لی، مٹھائی بھی کھا لی، گاڑی دیکھ کر، اچھا اس کے سامنے بڑی تعریف کریں گے، بہت اچھی گاڑی لی ہے، جیسے ہی جائے گا تو دوسروں کو کہیں گے سود کے پیسوں سے لی ہوگی گاڑی۔ اچھا اب جس کے دل میں حسد ہے نا، اگر اس کو اطلاع ملتی ہے، یہ بھی سنیے گا، یار وہ پتا چلا فلاں کی گاڑی لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جل گئی گاڑی، یا فلاں کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، وہ فلاں ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، ہاں یار ان کا بیچاروں کا ایک آپریشن خراب ہو گیا اور ان کی بڑی بدنامی ہو گئی، اچھا اس کے سامنے کہیں گے او ہو ہو یہ تو بہت برا ہوا، بہت افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا یہی تھا یہ ڈاکٹر صاحب برباد ہو جائیں، میں تو چاہتا یہی تھا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ اس کا کاروبار ہی تباہ ہو جائے۔ سوچیں وہ شخص جس کا دل کتنا گندا ہے اور وہ کس طرح مسلمانوں کے بارے میں برا سوچ رہا ہے۔ تو یہ وہ ریئلائز کروانا مقصود ہے کہ کہیں مجھے اور آپ کو حسد تو نہیں ہو گیا۔ میں نے کچھ نشانیاں بتائیں، ایک دو اور لیبارٹری آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبان مجھے سن رہے ہیں، چلیں آج ایک مدنی ٹیسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم سارے اپنا کر لیتے ہیں، کوئی آپ کی زندگی میں ایسا ہے، غور کرتے ہیں، اب ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کی فیملی میں، آپ کے کاروباری کولیگز میں، غور کرے کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ یار جب اس کو کوئی ترقی ملتی ہے مجھے پرابلم شروع ہو جاتی ہے، غور کرے دوستوں میں، کاروباری لوگوں میں، رشتہ داروں میں، یا کوئی اس کی تعریف کرے میرے سامنے، یار ماشاءاللہ وہ کیا اسلامی بھائی ہے، کیا اللہ نے اس کو برکت دی ہے، کیا بولتا ہے، فلاں کو کتنا اللہ نے نعمتوں سے دیا ہے، جیسے اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں یار کوئی اور موضوع کرو نا بھائی، اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی تعریف مجھے اچھی نہیں لگتی، سمجھ رہے؟ یہ چیک کروا رہا ہوں میں آپ کو، ٹیسٹ کروا رہا ہوں. اچھا وہ سامنے آ جائے اور آپ سے ہاتھ ملائے تو آپ کا جی نہیں چاہتا اس سے ملاقات، بڑی جس کو کہتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کے آپ ملتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی آپ کو اس سے ملنے سے. یہی تو وہ علامتیں ہیں کہ آپ کے دل میں کہیں اس کے لیے حسد تو نہیں ہوگی. اچھا کسی کی تکلیف، کسی کی مصیبت، کسی کی پریشانی کی خبر ملے ہیں، اب دل میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سکون ہو گیا. اچھا وہ اس کو پرابلم ہو گئی، بیمار ہو گیا، اچھا نقصان ہو گیا. اگر دل میں اطمینان ہو رہا ہے تو آپ سوچیں میں کتنا گندا دل لے کے بیٹھا ہوں کہ مجھے مسلمان کی تکلیف پر اطمینان ہو رہا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہے وہ بیماری جس کے سمپٹمز بھی میں نے آپ کو کچھ بتائے، کچھ حدیثوں کے ذریعے خطرناک یہ مرض کتنا یہ بھی بتایا، یا کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے یہ بھی عرض کیا. اب علاج بھی بتا دیتا ہوں. ویسے آپ ڈاکٹرز جمع ہیں دنیا بھر میں، کہاں کہاں سن رہے ہوں گے، لیکن چلیں میں بھی کچھ علاج پیش کرتا ہوں. میں کیا علاج پیش کروں گا؟ قرآن و حدیث سے علماء نے علاج عطا فرمائے کہ اب اگر کسی کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہاں مجھے حسد ہو گیا ہے، تو اب اس کے علاج بھی لکھے علماء نے، سبحان اللہ. سب سے پہلے تو یہ کہ بندہ توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، یہ باطنی مرض تو ہی دور کر سکتا ہے. یا اللہ ہمارے سب کے دلوں کو صاف فرما دے، حسد سے پاک کر دے، غیبت سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ عجوب اور خود پسندی سے پاک کر دے، ریاکاری ہمارے دلوں سے نکال دے، بدگمانی نکال دے، ہمارے دل کو پاک و صاف کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بنا دے. تو سب سے پہلے تو دعا، اپنی دعاؤں میں جب تک آپ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھیں گے علاج نہیں کریں گے. میں مانتا ہوں، ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم بیمار ہیں، ہم گناہوں کے امراض کے مریض ہیں. جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے شوگر، بلڈ پریشر، کمر کے درد، سینے کے درد، پھیپھڑوں کے درد، کڈنی کا علاج کراتے ہیں، خدارا گناہوں کا علاج کروائیے. یہ دنیاوی بیماریاں تو مراتب بڑھا دیتی ہیں صبر کرنے پر، یہ گناہوں کی بیماریاں ایمان برباد کر دیتی ہیں. ہم سب کو اپنی ان بیماریوں کا علاج کروانا چاہیے. تو توبہ کریں، پھر بڑا خوبصورت علماء نے بڑا پیارا انداز بتایا کہ دعا کریں. پھر اسی طرح جس سے حسد ہو گیا نا، اب ریئلائز کرے کہ یار فلاں آدمی کی تعریف نہیں سن سکتا، اب اس کے پاس جائے اور اس کو تحفہ پیش کرے. یہ بڑا مشکل کام ہے یار، جس سے جو برا لگ رہا ہے اس کو تحفہ کیسے دوں گا؟ یہی تو علاج ہے نا. انجیکشن اچھا لگتا ہے آپ کو؟ آپریشن کس کو اچھا لگتا ہے کہ کاٹ دو ڈاکٹر صاحب؟ کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن کٹواتے ہیں نا، ہیں انجیکشن لگاتے ہیں، ڈرپ لگاتے ہیں، ٹانکے لگواتے ہیں. کیوں؟ کہ ٹھیک ہو جائے. اب یہ حسد کو ٹھیک کرنا ہے تو دل پر پتھر رکھ کے اسے تحفہ دیں. اچھا پھر ایک اور مشکل کام، اس کے لیے دعا کریں نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یا جب جب موقع ملے، یا اللہ میرے اس بھائی کو اور ترقی دے. آپ کو اس کی خوبصورتی سے پرابلم ہے نا، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے. آپ کو اس کی شہرت سے پرابلم ہے، یا اللہ اس کو اور شہرت دے. آپ کو اس کی دولت سے پرابلم ہے، یا اللہ اس کو میرے بھائی کو اور مال دے. حالانکہ بہت بھاری لگے گا یہ دعا کرنا کہ یار اس کے مال سے ہی تو پرابلم ہے مجھے، لیکن علماء کہتے ہیں جب یہ دعا کرے گا نا تو اللہ دل کو صاف کرنا شروع کر دے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب اس کو ترقی ملے گی، مال بڑھ گیا اس کا. آپ کو کوئی بتائے گا یار پتہ چلا اس نے کیا اور فیکٹری لگا لی، تو اب آپ کہیں گے یار میں ہی تو دعا کر رہا ہوں، بڑھ گئی تو اچھی بات ہے، اب تو آپ نے تو دعا کی تھی نا بڑھنے کے لیے. تو یہ وہ علاج ہیں جو تھوڑے مشکل ہیں، لیکن اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ کہیں یہ حسد قبر میں لے کر چلے گئے ساتھ اور اللہ ناراض ہو گیا تو برباد نہ ہو جائیں. اور اپنے بیان کے آخر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت مختصر بیان میں ایک بیماری کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ اویئرنیس ہے کہ کتنی ایسی بیماریاں ہیں، حسد کے بعد تکبر، غیبت، بدگمانی، عجب، خود پسندی، ریاکاری، یہ دل کے ایسے ایسے امراض ہیں جس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. تو اس کے لیے کہاں جائیں، کون سی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں، کون سے شفا خانے میں جائیں؟ دنیا کا بھی دستور ہے نا کہ دنیا میں بھی بندہ ایسے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یار مجھے آپریشن کرانا ہے، کس سے کرواؤں؟ تو آپ کہتے ہیں وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا، میں نے بھی آپریشن کرایا تھا، علاج بڑا اچھا ہو گیا تھا اور کئی مریض ٹھیک ہو گئے ہیں. تو اگر آپ کو گناہوں کے مرض سے شفا پانی ہے تو میں آئیے آپ کو ہاسپٹل کا پتہ بتا دیتا ہوں. ایک ایسا ہاسپٹل ہے، ایک ایسا شفا خانہ ہے کہ جس میں ایک نہیں، سو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں مریضوں کو شفا مل چکی ہے. اور جن کے جو مریض بھی صحیح ہونے کے بعد بھی آپ کے سامنے ہیں، کوئی شرابی تھا، کوئی چور تھا، کوئی ڈکیت تھا، کوئی قاتل تھا، کوئی جوا کھیلنے والا تھا، کوئی بدکار تھا، زمانے کا سب سے برا آدمی تھا، محلے والے پریشان تھے، آج وہ نماز کے لیے اٹھانے والا بن گیا ہے. عید کی نماز نہ پڑھنے والے کو مسجد کا امام بنا دیا گیا ہے. ہیں جس کے چہرے پر ہر وقت فیشن رہتا تھا، آج سنتوں بڑی داری ہے، سر پر امامہ ہے، سنتوں کا لباس ہے، لاکھوں لوگوں کو شفا ملی ہے. وہ شفا خانہ کون سا ہے؟ وہ شفا خانہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. اچھا دنیا کے ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ہاسپٹلز میں جائیں تو فیس بھی دینی پڑتی ہے، ہیں، علاج کے لیے داخل ہونے کی بھی جناب بڑی بڑی خرچے کرنے پڑتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی کوئی فیس نہیں ہے، ہماری کچھ دوائیاں ضرور ہیں مگر وہ کڑوی نہیں ہیں، بڑی میٹھی میٹھی دوائیں ہیں۔ مدنی قافلے کی صورت میں یوں سمجھیے ایک 3 دن کا 12 دن کا پورا ٹریٹمنٹ کورس عطا کر دیا ہے۔ آپ ایڈمٹ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں نا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ ہوں، 3 دن کے لیے اللہ کے گھر میں ایڈمٹ ہو جائیے، 3 دن کے مدنی قافلے میں آ جائیے، انشاءاللہ زبردست آپریشن ہو جائے گا، اللہ نے چاہا بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو ڈاکٹر صاحبان بھی اس علاج کروانے کے لیے ہمارے پاس آ جائیے، انشاءاللہ اپنا بھی علاج کروا لیجیے، اور اس کے بعد نیت کیجیے کہ ہم اپنے مریضوں کا جسمانی مرضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ باطنی امراض کا علاج بھی شروع کر دیں گے۔ میں نے ایک بات بڑی دیکھی ہے کہ مریض ڈاکٹر کی بات بڑی توجہ سے سنتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ڈاکٹر اسلامی بھائی دوائی ڈسکرپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ 5 وقت پابندی سے نماز بھی پڑھا کریں، کوئی ایک رسالہ بھی تحفے میں دے دیں، 500-1000 روپے آپ کی فیس ہوتی ہے، 200 روپے فیس ہوتی ہے، 5-10 روپے کا ایک رسالہ آتا ہے، اپنی ٹیبل پر اگر آپ چند امیر اہل سنت کی تحریر کردہ مبارک رسائل رکھ لیں، ہر مریض کو آپ دیں کہ دیکھیں دوائی بھی روز لیجیے گا لیکن 5 وقت نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، اللہ شفا دینے والا، یہ رسالہ پڑھ کے اگلی بار آپ کہتے ہیں 1 مہینے بعد آئیے گا میرے پاس، تو یہ بھی کہہ دیجیے گا رسالہ پڑھ کے آئیے گا، اس سے بھی سوال کروں گا، کیا پتہ آپ کا رسالہ دینے کی برکت سے کوئی نمازی بن گیا، کوئی گناہ چھوڑنے والا بن گیا، غیبت چھوڑنے والا بن گیا، آپ کا علاج بھی چلتا رہا، جسمانی علاج بھی چلتا رہا، باطنی امراض کا علاج بھی چلتا رہا۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر کریں، مریضوں کی خیر خواہی کریں، ان سے اتنی فیس نہ لیں اور بار بار نہ بلائیں، بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، لوگ قرضے لے لے کر کنگال ہو جاتے ہیں علاج کراتے ہوئے، خوش نصیب ہیں وہ ڈاکٹر بلکہ وہ تمام اسلامی بھائی۔ آخری حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ آئے ہائے ہائے، جب میں نے یہ حدیث سنی نا، کمال کی حدیث ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ بندے کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ اے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں، آپ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں، آپ حاجتیں پوری کیجئے، نہیں ہے مرض، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، رعایت کیجئے، زیادہ ٹیسٹ لکھ کر نہ دیجئے، بار بار نہ بلائیے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو آپریشن نہ کیجئے، اچھی خیر خائی کیجئے، اچھا مشورہ دیجئے، اللہ عذاب دور فرما لے، مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کر دے، کیا پتہ آج میں کسی مریض کا بھلا کر دوں، وہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے، اللہ میرے امراض دور کر دے، میری مغفرت فرما دے، جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ اس کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔